الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو الحمدللہ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھنا مکمل کیا. سورہ یاسین جیسے کہ شروع میں آپ کو فضائل کے تحت بھی بتایا تھا کہ سورہ یاسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قلب القرآن ہے، یعنی قرآن کا دل ہے. اور اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. ایک عام دیندار مسلمان سورہ یاسین کا بہت اہتمام کرتا ہے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ سورہ یاسین کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور روزانہ کم از کم صبح کے وقت اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اس کے تحت ہم نے بہت سارے مضامین ڈسکس کیے تھے. کچھ صراحتاً اس کی آیات کے اندر مذکور تھے اور کچھ ان آیات سے جو اشارے ملتے تھے تو ان اشارات کو استعمال کر کے پھر ہم نے کچھ اور بھی باتیں ڈسکس کری تھیں. ان کا دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ اس کو سمرائز کیا جائے ایک دفعہ، لیکن وقت کی خاطر جو ہے وہ ہم یہ کام آپ پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہر کلاس کی ریکارڈنگز الحمدللہ موجود ہیں سوائے ایک کلاس کے جس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی. نواں لیکچر تھا وہ، تو اس کی ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کی بھی پھر ہم نے اگلی کلاس میں تقریباً اکثر مضامین کی سمری کر دی تھی. تو اس وجہ سے جس کو سننا ہے تو وہ ریکارڈنگز کو سنیں، اور چاہیے بھی یہ کہ یہ چونکہ اکثر ان کے اندر علمی کلام تھا تو تکرار کے بغیر علم انسان کا بڑھتا نہیں ہے. ایک عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ العلم یزید بالتکرار، کہ تکرار کرنے سے یعنی ریپیٹیشن سے، ریپیٹ کرنے سے علم بڑھتا ہے. تو جب تک ہم بات کو ریپیٹ نہ کریں، یعنی سنیں نہ کئی دفعہ. جو ٹیچر ہوتا ہے وہ تو کئی دفعہ ہمیں سنانے کی کوشش کرتا ہے لیکچر میں، لیکن طالب علم کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو بار بار اس کو سنے بھی. اگر ریکارڈنگ کی فیسلٹی موجود ہے تو ریکارڈنگ کو سننا، اور اگر ریکارڈنگ کی فیسلٹی نہیں ہے تو کم از کم جو ہم نے نوٹس لیے ہیں تو ان نوٹس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لینا کم از کم. تو اس سے علم جو ہے نا وہ انسان کا بڑھتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں بھی جو ہے نا وہ پہلی دفعہ آتی نہیں ہے. اور یہ آپ کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو کوئی بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو چاہیے کہ ہم دوسری دفعہ بھی اس کو ریپیٹ کریں، اپنے نوٹس سے ریپیٹ کریں اور جو ریکارڈنگز ہیں ان سے ریپیٹ کریں، تب بات جو ہے وہ پھر زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری دفعہ سنی ہوئی بات جو ہوتی ہے نا وہ پھر یاد بھی رہ جاتی ہے. مدارس عربیہ میں جہاں پہ یہ دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر باقاعدہ تکرار کے لیے الگ سے ٹائم رکھا جاتا ہے، اور اسی سے پھر بچے جو ہے نا وہ ان کو، یا جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو بات پھر یاد رہ جاتی ہے. اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آف کورس یہی سسٹم چلتا ہے. تو بس آج پھر ہم سورۃ الحجرات شروع کر رہے ہیں. سورۃ الحجرات یہ معارف القرآن میں آٹھویں جلد میں ہے. قرآن کریم کے اندر یہ سورت نمبر 49 ہے، 50ویں سورت سے ایک پہلے. 49 نمبر ہے سورت کا قرآن کریم کے اندر، اور تقریباً آخری کی طرف ہے یہ. अच्छा, हुजरात का मतलब क्या होता है? हुजरात जो है हुजरों की, यानी हुजरे की जमा है, ठीक है। हुजरा जो है वो रहने के घर को कहते हैं। तो यहाँ पर हुजरात से कौन से वाले घर मुराद हैं? ये उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे मुराद हैं, ठीक है। उम्महातुल मोमिनीन यानी जो ईमान वालों की माएँ हैं। कौन है ईमान वालों की माएँ? नबी अलैहिस्सलाम की जो अजवाज मुतहरात थी, वो सारी की सारी ईमान वालों की माएँ हैं। तो यहाँ पर उनके घरों की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है, कभी शायद आपने ना सुना हो, जिसने एक दफा अपने अनाथ के अंदर इसका जिक्र किया था, कि ये जो हुजरात हैं, तो ये हुजरात कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम, ये उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे हैं, ठीक है। तो उम्महातुल मोमिनीन के घर, उन्हीं के हुजरे, ठीक है। तो अब ये उनके हुजरे क्यों कहा जाता है? ये नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है भाई? क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर नहीं थे? क्योंकि ये तो उनकी बीवियां थी, और बीवियों के घर जो होते हैं वो, यानी असल में तो शौहर का घर होता है ना। शौहर जो है वो बीवी के लिए घर का इंतजाम करता है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने शौहर पर डाली है, ठीक है। लेकिन निस्बत इन घरों की अल्लाह ने किसकी तरफ करी जिससे कि ये मशहूर होए? ये उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे मशहूर होए, बीवियों के हुजरे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का कोई भी हुजरा नहीं। ये नहीं कि नबी के हुजरा ये कि ये बीवियों के हुजरे हैं और ये एक जो घर था ये नबी अलैहिस्सलाम का घर था, ऐसा नहीं है। सारे ही घर नबी अलैहिस्सलाम के थे, लेकिन कहने में ये मशहूर बीवियों के घर हुए। तो इससे क्या पता लगता है? अकल की भी सीधी सी बात है, और नकल से भी हमें बात कंफर्म होती है। नकल क्या मतलब? कुरान और हदीस से, ठीक है। और अकल से भी बात समझ में आती है कि जो औरतें होती हैं वो घर वालियां होती हैं, ठीक है ना। घर जो होता है वो औरत की मिल्कियत होती है, और यानी जैसा कि हमारे दीन ने हमें सिखाया, कुरान के अंदर भी, सूरह अहज़ाब के अंदर इसकी सराहतन भी तस्वीर अल्लाह ताला ने फरमाई कि औरतों को जो है अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि वो अपने घर में ज्यादा वक्त गुजारे। हत्ता के जो इबादतें होती हैं, नमाजें, उनकी फजीलत मस्जिद के अंदर घर के मुकाबले में ज्यादा रखी, लेकिन वो फजीलत मर्दों के लिए रखी, औरतों के लिए नहीं रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की नमाज की फजीलत जो है वो घरों के अंदर मस्जिद के मुकाबले में ज्यादा फरमाया, ठीक है, कि घर में नमाज पढ़ना औरत के लिए ज्यादा फजीलत है, यानी ज्यादा सवाब घर में नमाज पढ़ने से मिलेगा। और घर के अंदर भी जो घर का बाहर वाला पोर्शन होता है, जिसको के सहन कहा जाता है, या आउटर एरिया घर का, उसके मुकाबले में घर का जो और भी ज्यादा अंदर वाला एरिया है वो ज्यादा सवाब वाली जगह है औरत की नमाज के लिए, ठीक है। तो अब जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हम जो दीन है वो क्या नबी अलैहिस्सलाम से दीन लेते हैं, या हम अपनी मनमर्जी के मुताबिक दीन पर अमल करते हैं? अगर तो हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल कर रहे हैं, तो फिर तो औरतों को जो है वो घर के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए, बजाय इसके कि वो हर वक्त जो है वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की फिक्र में रहे, ठीक है। चाहे वो तरावी की नमाज हो, राइट, तरावी तो हर जगह दुनिया के अंदर होती है, तरावी की नमाज जाकर के मस्जिद में पढ़ रही है, किसी और जगह जाके पढ़ रही है, ठीक है। या ये कि वो हरम के अंदर भी मौजूद हो, मक्का मुकरमा में मौजूद हो, मदीना मुनव्वरा में भी मौजूद हो, तो उनके लिए फजीलत जो है जहां वो रुकी हुई है, जो उनका उस वक्त आरजी घर है, वहां पर नमाज पढ़ने में ज्यादा फजीलत है उनके लिए। मक्का मुकरमा में भी, मस्जिद हरम के अंदर नहीं, मस्जिद नबवी के अंदर नहीं, बल्कि घर के अंदर। तो क्या औरतें फिर मस्जिद नबवी में बिल्कुल भी ना जाए? क्या औरतें जो है वो मस्जिद हराम में बिल्कुल भी ना जाए? नहीं, वहां पर जाती हैं, लेकिन वहां पर किस मकसद से जाती हैं वो मकसद क्लियर होना चाहिए। मस्जिद हराम के अंदर जाना होता है काबतुल्ला के तवाफ के लिए, उम्रे के लिए, ठीक है। उम्रा और तवाफ, ये दो मकसद हैं जिनके लिए आपको मस्जिद हराम में जाना जरूरी है। घर में बैठे हुए तवाफ नहीं हो सकता, घर में बैठे हुए यानी काबतुल्ला आप घर में नहीं उठा के ला सकते, ठीक है ना। तो तवाफ के लिए और उम्रे के लिए मस्जिद हराम के अंदर जाना होगा। इस वजह से औरतों को मस्जिद हराम में जाना, ठीक है ना, बिकॉज मजबूरी है, उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता। मस्जिद नबवी में क्यों जाती हैं? मस्जिद नबवी में तो काबतुल्ला भी नहीं है। मस्जिद नबवी में जाने की नीयत जो है वो रोजा रसूल के ऊपर सलाम पेश करना है, ठीक है। सवाब नहीं है वहां का, रोजा रसूल पर सलाम पेश करना है, ठीक है। तो सवाब किधर मिलता है? گھر میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, سلام پیش کرنا ایک الگ عمل ہے, وہ آپ کر ہی سکتے ہیں مواجہ کے اوپر, مواجہ شریف کے اوپر جا کر کے, گھر میں تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, تو ایمان والا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. وہ بات کیا ہوتی ہے, جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کی نیت جو ہے نا, نیت, ٹھیک ہے, وہ نیت کلیئر ہونی چاہیے. جیسے کہ پہلے کیا بات ہوئی تھی کلاس کے اندر سورہ یاسین کی تفسیر کے تحت, کہ نیت جو ہے وہ اگر صراحتن ہوگی تو اس سے انسان کا عمل محفوظ ہو جائے. بلکہ مجھے آپ سے کوئز کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ بغیر صراحتن نیت کیے ہوئے بھی مومن کو ثواب تو مل جاتا ہے, عمل اس کا ہو جاتا ہے, ثواب بھی اس کو مل جاتا ہے, لیکن اگر وہ صراحتن نیت کر لے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپلسٹلی نیت کرنا, تو ایکسپلسٹ نیت کرنے سے اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ثواب محفوظ بھی ہو جاتا ہے. اگر اس نے صراحتن نیت نہ کری ہونا تو اس کا ثواب محفوظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو نیت کرنا, نیت کیے بغیر عمل کرنا, اس سے انسان بڑے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے, بڑے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے اگر نیت ہی نہیں کی, بس ایسی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا گوئنگ وتھ دا فلو, ریلے میں بہتے ہوئے کام کرنا, رائٹ, ریلے میں بہتے بہتے کام کرنا. ٹھیک ہے, سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں, میں بھی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بس اس وجہ سے. تو اس سے کام تو ہو جاتا ہے لیکن جو ایکسپلسٹ نیت ہوتی ہے اس کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کیا نقصان ہوتا ہے, دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آسانی کے ساتھ شیطان اچک کر کے آپ سے اس کا ثواب چرا سکتا ہے, دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے بالکل کلیئر بات ہے یہ کہ یہ نیت کریں گے کب, جب پتا ہوگا کہ کیوں کر رہے ہیں کوئی کام, کیوں, وائی سم تھنگ از سپوز ٹو بی ڈن, یہ کام کیوں کرنا ہوتا ہے, فلانا کام کیوں کرنا ہوتا ہے, فلانا کام کیوں نہیں کرنا ہوتا. اگر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام میں یعنی کیوں کرنا ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ نیت کر ہی نہیں سکتے, آپ کی نیت بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو علم حاصل نہ ہو, علم کے بغیر نیت کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی علم کا صحیح ہونا ضروری ہے, شرط ہے علم کا صحیح ہونا, جب تک علم ہی نہیں ہوگا آپ صحیح نیت کر ہی نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ دو مثالیں رکھی تھیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر کے حرم کے اندر نماز عورت کیوں پڑھتی ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیوں پڑھتے ہیں نماز. ٹھیک ہے, کیوں جا کر کے وہاں نماز پڑھتے ہیں, اس کے طواف کے لیے جانا ہوتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اب وہاں پر نماز پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اس وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ 100,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہاں نہیں جانا ہوتا, عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مسجد نبوی کے اندر 1,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں جانا ہوتا, بلکہ روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے, سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پتا ہوگا تبھی تو نیت کریں گے, پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ظاہر ہے سارے کے سارے جا رہے ہیں جی, ہوٹل میں پہنچے, سامان رکھا اور تیار ہوئے اور چلے گئے جا کر کے, رائٹ, بیٹھے ہوئے وہاں پہ جا کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ دین جو ہے وہ ریلے میں چلنے کا بھی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دین جو ہے نا وہ اپنی مرضی چلانے کا بھی نام نہیں ہے, یہ دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام ہے. اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہی پوچھتے رہتے ہیں کہ جی بغیر محرم کے جو ہے وہ ہمیں عمرے پہ جانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے, بڑا جی چاہ رہا ہے عمرے پہ جانے کا, لیکن محرم اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی محرم اویلیبل نہیں ہے تو پھر عمرے پہ جانا جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ نہ سفر کریں, تو اب آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نہیں جی میرا بڑا جی چاہتا ہے اللہ کے گھر کو دیکھوں, تو آپ کے جی چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ جی چاہنے والا دین ہے, میرا جی چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے, نہیں یہ جی چاہنے والا دین نہیں ہے, یہ اللہ چاہنے والا دین ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس طریقے سے اس دین کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے کافی چیزیں ویسی آسان ہو جائیں, خام خواہ پھر ہمیں نا ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ کر کے فتوے لینے کی ضرورت نہیں پڑے. مجبوری ایک الگ چیز ہوتی ہے, مجبوری کے اندر جی چاہنے والی بات تو ہوتی نہیں ہے, بھائی مجبوراً کوئی کام کرنا پڑا ہے, وہاں پہ کون سی جی چاہنے والی بات ہوگی, وہاں تو میرا جی نہیں چاہ رہا ہے, مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا ہے. میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، لیکن کوئی مجھے دھکے دے دے کر کے کروا رہا ہے، تو بھائی میں تو اپنے مرضی کے خلاف پہ مجھے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں مجبوری، اور مجبوری پہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھیں آپ سے کچھ اس کے اوپر سوال. اچھا، کوئی سوال آپ کے پاس ہو ضرور سے پوچھے گا. ٹھیک ہے جی، تو حجرات جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے گھروں کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جو ہے وہ سارے گھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی تھے، لیکن نسبت بیویوں کے ساتھ فرمائی. تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نا آداب معاشرت ہمیں سکھائے ہیں، معاشرتی باتیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے انسانوں کے انسانوں کے ساتھ. تو یہ جو صورت ہے اس کے مضامین پچھلی صورت کے مقابلے میں نسبتاً یعنی ایک ڈفرنٹ نوعیت کے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایمانیات کی بات بھی تھی اور آخرت کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر تذکرہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند باتیں کہ آپ کو جو ہے انہوں نے شاعر بنا کر کے نہیں بھیجا وغیرہ. تو وہ ایک ڈفرنٹ یعنی کافی ڈفرنٹ نیچر تھی سورہ یاسین کی، اور سورہ حجرات جو ہے وہ کافی ڈفرنٹ ہے. اس کے اندر شروع ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل پہلے ہی مصرے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھانا شروع کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یعنی یہ براہ راست خطاب ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا اقرار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اقرارم باللسان کر چکے ہیں اور تصدیقم بالقلب، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، تو اب وہ ایمان والوں میں داخل ہو چکے ہیں. تو ان سب کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. براہ راست کا مطلب کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے خطاب نہیں کیا کہ قل للمؤمنین، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے ایمان والوں سے. اس کو کہیں گے واسطے کے ساتھ خطاب کرنا، بل واسطہ، یہاں پر بلا واسطہ، بغیر واسطے کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ نہ آگے بڑھو، ٹھیک ہے، اقدام نہ کرو، ٹھیک ہے، تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو. لا تقدموا کا مطلب آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. عجیب بات، اللہ کے رسول تو چلو جی وہاں پر جو صحابہ موجود تھے تو ان کے تو درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلا کرتے تھے اور صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے، تو یہ ممکن تھا کہ کوئی صحابی چلنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنبیہ فرمائیں کہ جی اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے، بین یدی کا آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہاتھ کے درمیان کا مطلب ہوتا ہے سامنے والی صفت. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، تو یہ تو بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کوئی بندہ، کوئی بشر، کوئی مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی جانور، کوئی چیز اللہ سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے. یہ خالق سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا یہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی ایک الگ چیز ہیں، وہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا کہ جی تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے وہی میری اطاعت ہو، اللہ کے نبی کا ادب کرو گے وہی میرا ادب ہوگا، اللہ کے نبی کی بے ادبی کرو گے وہ میری بے ادبی ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی تو کیا، اللہ کے نبی کے جو چاہنے والے ہیں اگر ان کے ساتھ تم ہنسی مذاق والا معاملہ کرو گے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ یخادعون اللہ کیا ہے سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیت، کہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکا کرتے ہیں. اصل میں یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر لے لیا. ایمان والوں کو، میرے ماننے والوں کو اگر تم کوئی تکلیف پہنچاؤ گے، ایزا پہنچاؤ گے، ان کو دھوکا دینے کی کوشش کرو گے نا، آئی ول ٹیک اٹ اپون مائی سیلف، میں اپنے اوپر لیتا ہوں اس کو. اس کو کہتے ہیں قدردانی. ٹھیک ہے, قدردانی جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دیتے اپنے ماننے والوں کو, ٹھیک ہے, دنیا کے حوالے نہیں کر دیتے, دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیتے. اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے خلاف اعلان جنگ کو اپنے خلاف اعلان جنگ تصور کرتے ہیں. ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی نے دنیا کے اندر وہ الائنس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, جی پاکستان نے جو سو کالڈ, ایسا ہوتا تو نہیں ہے, پاکستان نے جی امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ کری ہوئی ہے, اتحادی بنایا ہوا ہے. اب اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو امریکہ جو ہے نا اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا, ٹھیک ہے نا. ایسی دل کے کیا کہتے ہیں, دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے, اس طرح سوچ لیں. لیکن اس طرح سے ہوتا ہے نا دنیا کے اندر, یورپ کے کسی ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو نیٹو کے تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اوپر حملہ کنسیڈر کریں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ اللہ اور ایمان والوں کا بھی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ, یعنی آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سننے میں بھی کوئی کمی نہیں. ساری کی ساری مخلوق اگر ایک ساتھ بولنا شروع کر دے, ساری مخلوق, چونٹیاں بھی اس میں شامل ہیں, کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں, انسان اور جن بھی اس کے اندر شامل ہیں, سب ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں, اللہ رب العزت سب کی بات بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل طور پر سننے کے اوپر قادر ہے, ہر مخلوق کی, ٹھیک ہے. اور علیم بھی ایسا کہ جس کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہر چیز کو محیط اللہ تعالیٰ کا علم. تو ہمارا جو بھی عمل ہو یا ہماری آنکھوں کا, یعلم خائنۃ الاعین وما فی تخفی الصدور, کہ تم اپنے دلوں کے اندر جن چیزوں کو چھپاتے ہو اور جو تمہارے آنکھوں کی خیانت ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت کیا مطلب ہوتا ہے, کہ دیکھ جو رہے نا وہ کسی حلال چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن برابر میں جو حرام چیز موجود ہے تو کن انکھیوں سے اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں, آنکھوں سے بھی کچھ نہیں کر رہے لیکن خیالات جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی جانتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے علیم, ٹھیک ہے نا, یہ مبالغے کی صفت ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, انتہا درجے کا علم رکھنے والا. آپ نے کچھ بات پوچھی ہے تو پڑھ لیتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ عورت آج کل کہاں کہاں نہیں جاتی, اگر مسجد میں چلی جائے تو کیا حرج ہے؟ بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ چینی چونکہ ہر چیز میں موجود ہے تو چینی کو اچھا بولنا شروع کر دو. کل یہ مثال دی تھی نا وائٹ شوگر بیکاز اٹس پارٹ آف ایوری تھنگ, تو لیٹس اسٹارٹ کالنگ اٹ بینیفیشل فار ہیلتھ. تو اس کو بینیفیشل تو نہیں کہہ سکتے نا, تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی مطلب کم از کم علم تو صحیح ہونا چاہیے نا. اسی وجہ سے یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہر جگہ تو جاتی ہے تو مسجد آنے جانے میں کیا حرج ہے, تو وہ جو ہے نا پھر اس میں پھر ہر بندے کی الگ الگ سچویشن کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اس کو کیا ان چیزوں سے نکالنے کے لیے مسجد جانا, کہ بھائی وہ بازار میں وقت کم لگائے, اگر اس کو مسجد میں لے کر کے چلے جائیں گے تو اس کا وقت بازار میں کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک انڈیویجول سچویشن ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر جگہ جا رہی ہیں تو پھر مسجد میں بھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جنرلائز نہیں کر سکتے. البتہ ایک بات یہاں پر اور بھی کلیئر کر دیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے عبادت کے لیے مسجد میں جانے کی, ٹھیک ہے نا. یہاں پر علم سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, علم سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر عبادت کے لیے مسجد میں جانے کی بات ہو رہی ہے. تو عبادت کے لیے عورت, عبادت جو ہے وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے, وہ علم کے لیے نہیں ہوتا. عبادت کا کام جو ہے وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ثواب جو ہے وہ عورت کے لیے مسجد کی بجائے جو ہے وہ گھر کے اندر زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. علم سیکھنے کے لیے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن ہے, اور اس کے لیے اگر مسجد کے اندر تعلیمی حلقہ ہے عورتوں کے لیے جس کا انتظام کیا گیا ہے تو اس کو مسجد میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ عبادت کی بات ہی ہو رہی, وہ علم کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جنرل جو جنرلائزڈ بات ہے نا, وہ صرف یہ ہے جو علم والے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل علم سے پوچھو، پوچھ کر کے اپنی زندگی میں فیصلے کیا کرو. ٹھیک ہے، تو اچھا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں علیم بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں، پھر مخاطب کر رہے ہیں براہ راست، کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو زیادہ اونچا نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بات، یعنی اور نہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنی آواز کو اس طریقے سے آڈیبل بناؤ. تجہرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے بات کرنا کہ اگلے بندے کو آواز بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں جہرن بات کرنا، جہرن. ٹھیک ہے، نماز میں بھی جو خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو خواتین کو بھی یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ جی مرد جو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو دن کی 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں امام صاحب کی قرأت جہری ہوتی ہے اور 2 کے اندر سری ہوتی ہے. فجر، مغرب، عشاء، ان میں جہرن قرأت ہوتی ہے، اور عصر اور ظہر کے اندر سرن قرأت ہوتی ہے. سرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لب ہلا کر کے زبان سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن اتنی آواز ہو کہ برابر والے کو سنائی نہ دے. ٹھیک ہے نا، برابر والے کو سنائی نہ دے. اپنے کان سن سکتے ہو، بے شک سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اپنے کانوں سے، لیکن برابر والے کو آواز نہ آئے. یہ سرن قرأت ہوتی ہے. اور جہرن قرأت کیا ہوتی ہے؟ کہ برابر والے کو بھی آواز آئے، جتنا لوگ موجود ہیں ان کو آواز آئے جو مقتدی ہیں پیچھے کھڑے ہوئے امام کے. تو جہرن کا مطلب ہوتا ہے کہ زور کی آواز سے بات کرنا. ٹھیک ہے، تو اور نہ اپنے قول کو اتنا زور سے کرو کہ جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا انسان کنسیڈر نہ کرو، اپنے لیول کا انسان. اپنے جیسے انسان کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی فزیکل کمپوزیشن جو ہے وہ تم سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہاتھ پیر ڈفرینٹ قسم کے ہیں یا دماغ ڈفرینٹ قسم کا ہے، نہیں. بشر تو نبی علیہ السلام ہیں، تمہارے جیسے بشر ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ کہف کے اندر دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے بشر ہیں میرے، یعنی ٹھیک ہے میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں. لیکن جو نبی علیہ السلام کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ادب ڈیزرو کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، بلکہ یہ ایک اسپیشل رویہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے. تو اس وجہ سے بات چیت میں بھی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل مقام دو. عورت کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب کیسے مل سکتا ہے جبکہ وہ مسجد حرام میں حرم میں ہوتی ہے؟ بھئی جب وہ طواف کے لیے مسجد حرم میں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو تو ثواب ملے گا. وہ ثواب تو ہم کوئی ایسے کو تھوڑی کہ ہم کو نہیں ثواب نہیں ملے گا آپ کو، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. بھئی آپ عمرے کے لیے وہاں پر پہنچی ہیں تو آپ نے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی ہے، ثواب کے لیے پہنچی ہیں تو آپ کو آپ نے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی ہے. ٹھیک، تو اللہ کے یہاں ثواب کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کی بات کر ہی نہیں رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک چیز ہوتی ہے آپ ثواب گنتے رہیں. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اتنا ثواب یہاں پہ میں نے 1,00,000 اپنے آپ ایکسل شیٹ بنائے، اس کے اندر لکھیں جی آج میں نے 1,00,000 نیکیاں کمائی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھیں پھر 1,00,000 نیکیاں، یہ ثواب کاؤنٹ کرتے رہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے رب کی رضا تلاش کریں، اپنے رب کی خوشی تلاش کریں. ٹھیک ہے، تو رضا اور خوشی جو ہوتی ہے نا، اس کا اور ان ثوابوں میں یعنی کوئی تناسب ہی نہیں ہے، اصل چیز ہے ہی رضا. ٹھیک ہے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے ہم حساب و کتاب کیا جانے. ٹھیک ہے نا، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں اصل چیز تو ہے ہی محبت نا، اللہ کی محبت. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی محبت تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ حساب و کتاب والا معاملہ ہی ان کا نہیں ہوتا. تو اللہ کی محبت تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے، بندگی کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بندگی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی، سبمیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو تھوڑا سا بس اپنے یہ ذہن کو نا تھوڑا سا ذرا اسٹیمولیٹ کرنا پڑتا ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس کانسیپٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس طرح سے دیکھیں ان چیزوں کو. آگے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی اور بھی بات ہوگی کہ یہ شڈ ڈو اور کین ڈو کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچے اکثر آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم کین وی ڈو دس، کین وی ڈو دیٹ، کین وی لسن ٹو میوزک، کین وی ریڈ دیٹ بک، کین وی ریڈ دس بک، کین وی ڈو دیٹ، کین وی ویئر دس کائنڈ آف جیولری، اور کین وی ڈو دس، رائٹ؟ اس طرح کے سوالات بچے اکثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کین 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 والے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو پھر وہ ٹومیٹو پیسٹ والا کین ہی بن جاتا ہے پورا کا پورا دین، کینڈ دین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کینڈ دین کی بجائے جو ہے نا، ہم ان کو پھر سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کینڈ دین کے اوپر عمل نہ کریں. کینڈ دین سمجھ نہیں، کین 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 کین، یہ کروں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. دیندار گھرانے کے بچے پھر اسی پریشانی کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کین یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ لیکن ہمارا دین یہ نہیں چاہتا، کین 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 والا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارا دین جو ہے نا وہ آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے، ہمارا دین لے کے جانا چاہتا ہے شوڈ آئی ڈو دس اور شوڈ آئی ناٹ ڈو دس. ٹھیک ہے نا، یہ میں مجھے کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور شوڈ اور کین میں ایکچولی اگر دیکھا جائے تو بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. سوال ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے ہمیں جا کے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہاں مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے. بہرحال تھوڑا سا اس یعنی ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، ایگزیکٹلی آپ کا یہ سوال نہیں ہے، لیکن دس از واٹ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو. بہرحال ابھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اپنی آوازوں کو اس طریقے سے اونچا نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو. انتہ بتا اعمالکم، اب اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ کیوں نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ انتہ بتا جو ہے نا، یہ ریزن بتا رہے ہیں، یہ اس کی علت بتا رہے ہیں یا اس کا یعنی وجہ بتا رہے ہیں کہ اکارت نہ ہو جائیں تمہارے اعمال، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اریز نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تہ بتا حبتا یہ بتو، اعمال تمہارے اکارت نہ ہو جائیں. وہ انتم نہ تشرگو، اس حال میں، یہ واو جو ہے حال کے لیے ہے، اس حال میں کہ تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، وداؤٹ یو نوئنگ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو ان الذین، آگے فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو کہ پست کر کے رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، جھکا کے رکھتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے جو کہ نبی، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو نگاہوں کے لیے فرمایا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں سے کہہ دیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں. اور اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آواز کو جھکا کر رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہ اپنی آوازوں کو جھکا کر کے رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے قلوب کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. جانچ لیا کا مطلب امتحان لے لیا ہے. امتحانا کا مطلب، اردو میں بھی امتحان کا لفظ دیتے ہیں نا، تو امتحان لے لیا کا مطلب کیا کہ ان کو ٹیسٹ کر لیا ہے اور نتیجہ بھی مل گیا ہے. یعنی ابھی صرف امتحانی پرچہ ان کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ انہوں، ان کے سامنے امتحانی پرچہ رکھا، انہوں نے اس امتحانی پرچے کو حل کیا اور ان کا جواب بھی 100% صحیح نکلا. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جواب بھی ٹھیک تھا، ان کو جو ہے وہ پاس بھی کر دیا گیا، یہ پاس بھی ہو گئے امتحان کے اندر. تو یہاں پہ امتحان لینے کا مطلب امتحان میں پاس کر دیا گیا ہے، ان کو جانچ لیا گیا ہے، کنفرم ہو گیا ہے ان کا دل کہ ان کے دل کے اندر تقویٰ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی پست کر کے رکھتے ہیں. اور پھر ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ امتحان کے بعد جب نتیجہ نکل آتا ہے، تو نتیجے کے بعد پھر ایک ایوارڈ سیرمنی بھی تو ہوتی ہے نا، تو ایوارڈ سیرمنی کے بارے میں فرما رہے ہیں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ان کی جو دیگر غلطیاں کوتاہیاں جو ہر انسان سے ہو سکتی ہیں اس دنیا کے اندر ہوتی رہتی ہیں، جس کے بارے میں بھی ہم پچھلے سورہ یاسین کے تحت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا، اگنور کر دیں گے، درگزر فرما دیں گے، وہ اجر عظیم، اور ان کو ایک بہت عظیم اجر عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر بھی ملتا ہی ہے عزت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کی شکل میں، اور مرنے کے بعد جو اجر ہوگا تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہاں تک جو ہم نے بھی آیات اور ترجمہ پڑھی ہے، تو ان کا اب تھوڑا سا ہم شان نزول وغیرہ خلاصہ تفسیر سے دیکھیں گے اگلے پیج کے اوپر، پیج نمبر 98 والیوم 8 معارف القرآن. تو پہلے تو ربط سورت بھی بتاتے ہیں کہ اس سورت کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے. پچھلی سورت تھی سورہ فتح، ٹھیک ہے، اور سورہ فتح سے بھی بلکہ پہلے جو تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. سورہ محمد اور سورہ فتح جو ہے نا، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وغیرہ کا بڑا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اور یعنی فتح مکہ کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام وغیرہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے ہر معاملے کے اندر ساتھ رہے، بیعت رضوان کے اندر، صلح حدیبیہ کے اندر کیسے معاملات پیش آئے، اور پھر فتح مکہ میں جا کر کے یہ سارا کا سارا معاملہ کیسے کلمینیٹ ہوا، ٹھیک ہے. تو اب سورہ حجرات ہے، تو اب پچھلی صورتوں سے اس کا ربط کیا ہے؟ کیونکہ اس قرآن کے اندر جو صورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ ایک لڑی میں پیروئی ہوئی ہیں، ایک ربط بنتا ہے، اگرچہ کہ بظاہر اتنا آسان نہیں ہوتا اس ربط کو پہچاننا. تو علماء جو ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر پھر کچھ نہ کچھ ربط بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ربط صورت و شان نزول، تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی دو صورتوں میں جہاد کے احکام تھے جس سے اصلاح عالم و آفاق مقصود ہے، کیونکہ جہاد جو ہے وہ فزیکل سٹرگل کو کہتے ہیں، تو وہ کیوں کرنی ہوتی ہے مسلمان کو؟ تاکہ آفاقی اصلاح کی جائے، ٹھیک ہے. آفاق اور انفس کے بارے میں فرق آپ کو؟ ایک منٹ، آفاق اور انفس کے بارے میں آپ کو فرق بتایا تھا کہ انفس جو ہے وہ اندرونی چیزوں کو کہتے ہیں، اور آفاق جو ہے وہ بیرونی چیزوں کو کہتے ہیں. جہاد کے ذریعے سے اصلاح عالم و آفاق مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کافروں نے جو فساد پھیلایا ہوا ہوتا ہے یا مسلمانوں کو جو ہے وہ اذیتیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پھر سد باب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام نازل کیے. اس صورت میں کہ ایک منٹ، آپ نے کیا لکھا ہے کہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوٹل میں ہی نماز پڑھنی چاہیے. جی، ہوٹل جو ہے نا وہ عورت کا حرم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس کمرے کے اندر آپ چیک ان کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ایک آپ کی پرائیویسی وہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے نا وہ حرم بن جاتا ہے، وہاں پہ آپ کی عزت محفوظ ہوتی ہے، آپ جو ہے وہاں پر کھل کر کے آرام سے وقت گزار سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جب پلانڈ عمرہ ہو، پلانڈ طواف ہو، تو پھر اس وقت جا کر کے حرم کے اندر بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی زیارت ہو تو وہاں پر. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی بس چلی گئی عورتیں، اب بیٹھی ہوئی ہیں صبح سے جا کر کے رات تک، رائٹ، کہ جی میں تو پہلی دفعہ آئی ہوں، میں یہاں کی فضیلتیں کیپچر کر لوں، تو یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے چیزیں ہیں نا، ہمارے اپنے اختراعات ہیں، ذہنی اختراعات. ہمیں چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں کہ دین اصل میں کیا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس صورت میں اصلاح نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں، خصوصاً وہ احکام جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے نفس، انفس کی اصلاح یہاں پر ہے، اور آداب معاشرت مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہماری اپنی اصلاح، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ میں اپنے معاشرے کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ جو معاملات کرتا ہوں تو میں اس کی اصلاح کی نیت سے معاملہ کروں، نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کی نیت جو ہے نا یہ میری فرسٹ پرائیورٹی ہے. تو اس صورت میں معاشرت کے آداب جو بتائے گئے ہیں وہ انسان کے انفس کی اصلاح کے لیے بتائے گئے ہیں. اور قصہ ان آیتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تو ہو چکے تھے. اب کون ان میں سے حاکم ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چھوڑا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک بات چل رہی تھی، یعنی مشورہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، مشورتاً بات ہو رہی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طاقہ ابن معبد کی نسبت رائے دی کہ ان کو حاکم بنانا چاہیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اقرع بن حابس کے متعلق رائے دی۔ اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مابین آپ کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے درمیان گفتگو ہو گئی اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، اب ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، ٹھیک ہے، یقیناً مسجد نبوی کے اندر ہوگی، رائٹ، اور اس مجلس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رائٹ، جو کہ افضل ترین انسان ہے، افضل ترین وداؤٹ اینی ڈسکشن، نیڈ آف ڈسکشن، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ افضل ترین انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ غلطی ان سے بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، غلطی ہو گئی ان سے، اور بات چیت کے دوران جو ہے یہ احساس ذرا پس پشت چلا گیا کہ بھئی ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ہم کس کی مجلس میں ہیں، کس کے سامنے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ معاملہ تھوڑا سا اونچا ہو گیا، آوازیں اوپر چلی گئی، ٹھیک ہے، تو ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ غلطی ہونے کا نہیں ہوتا، غلطی ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کے اوپر جب تنبیہ کی جائے نا، تو صرف جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی اس تنبیہ کو پازیٹیولی لیتا ہے، اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ اس تنبیہ کو پازیٹیولی نہیں لیتا بلکہ نیگیٹیولی لیتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے خالی، ٹھیک ہے نا، غلطی ہونے میں فرق نہیں ہوتا انسانوں میں، غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اجتہادی غلطی جو ہے وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کا یعنی باقاعدہ اس کو مینشن بھی کیا اپنے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ غلطی ہو گئی اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ کے نبی سے کیا غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے، رائٹ، صرف ایمان والے تو نہیں قرآن پڑھتے، کافر بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، کتنے سارے یہ ریسرچرز ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، اور کرسچنز ہیں، اور جوز ہیں، جو کہ قرآن کے اوپر بڑی ریسرچ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی غلطی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سامنے بھی کھول دی اپنے قرآن کے اندر رکھ کر کے، ٹھیک ہے، تو غلطی ہو جانا جو ہے نا یہ بات کلیئر ہے ہمارے اوپر، ہمارے سامنے کہ غلطی ہو جانا پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ریاکشن ہوتا ہے تنبیہ کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی غلطی کے اوپر تنبیہ فرمائی، اللہ کے نبی کا کتنا خوبصورت ریاکشن تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت ریاکشن کہ جو نابینا صحابی کی جن کے کانٹیکٹ میں یہ غلطی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان نابینا صحابی کو پھر کتنا زیادہ کہتا نا ہاتھوں ہاتھ لیا اس کے بعد، رائٹ، اپنی غلطی تسلیم بھی کری، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر اپنا معاملہ بہت ہی زیادہ مختلف کر دیا آگے والی زندگی میں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو بہترین صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو انہوں نے بھی کیسے ریئیکٹ کیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہوتی رہتی ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم مان لیا کریں اپنی غلطی کو، تسلیم کر لیا کریں، اور جو نصیحت کرنے والا ہے نا اس نصیحت کرنے والے کے گلے نہ پڑ جایا کریں، ٹھیک ہے نا، اس سے دشمنی نہ کرنا شروع ہو جائے کریں کہ آئندہ وہ توبہ کر لے، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لے کہ میں آئندہ ان کو نصیحت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، میں آئندہ ان سے بات نہیں کروں گا، بھائی انہوں نے یہ تو بھائی بڑے خطرناک قسم کے انسان ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، آپ اپنی بات کو کلیئر نہیں کر سکتے کہ بھائی مس انڈرسٹینڈنگ اگلے بندے سے ہو سکتی ہے، تو اپنی بات کو کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے نا، سمجھا دیں ان کو کہ بھائی میرا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا، میں نے اس نیت سے نہیں کیا تھا، اس نیت سے کیا تھا، لیکن ایک ہوتا ہے گلے پڑ جانا اگلے بندے کے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بہت سارے حفاظ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جگہ فل ہو جاتی ہے، گھروں میں بھی تراویح پڑھنے نہیں جانا چاہیے، عورتوں کو اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے اور بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے پھر اپنے مشائخ سے مشورہ کر کے نا آپ ایز این ایکسیپشن سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایکسیپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک خصوصی جس کو کہ ایک رخصت لینا، ٹھیک ہے نا، خصوصی رخصت کے طور پر اپنے خاص مخصوص حالات کی وجہ سے کہیں جا کر کے تراویح پڑھنا ہے وہ اور بات ہے، اور اس کو رول بنا دینا، ٹھیک ہے، اصول بنا دینا، نہیں جی تراویح تو بس میں نے ادھر ہی جا کر کے پڑھنی ہے، گھر میں کون سی تراویح ہوتی ہے جی، نہیں یہ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایکسیپشن ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور کسی چیز کو رول بنا دینا یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے گھر کے اندر پڑھنا چاہیے، چاہے وہ تراویح ہو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں جا کر کے نماز ہو. اللہ کے اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان پھر آواز بلند ہو گئی تو یہ آیات نازل ہوئی. تو ان کا پھر ترجمہ اور تھوڑی سی اس یا تو ہاں تو خلاصہ تفسیر میں نا انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا فعل میں سبقت نہ کیا کرو، یعنی جب تک قرائن قویہ سے یا بالتصریح گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت کرو. جیسا کہ واقعہ مذکورہ جو سبب نزول ان آیات کا ہوا، اس میں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ فرماتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس سے پوچھتے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے نا، تب تو بولنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر غلطی کیا ہو گئی کہ بدون انتظار کے از خود گفتگو کر دینا، شروع کر دینا، یہ درست نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو انتظار نہیں کیا، یہ غلطی ہو گئی. اب اس کے اوپر آگے انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ بھئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ کا بولنا جو ہے نا وہ بڑے کے اوپر ناگوار نہیں گزرے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اس طرح سے جو بات چیت انہوں نے آپس میں شروع کر دی تھی، تو یہ بات چیت جو ہے اس کو کیوں ڈسکریج کیا گیا، اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ اس طرح کی آیات اتنی، کیونکہ یہ بات چیت ان دونوں کے درمیان جو ہو رہی تھی نا، یہ نبی علیہ السلام کو ناگوار گزر رہی تھی. ناگوار کا مطلب ہوتا ہے جو طبیعت کے اوپر ایک بوجھ بن جائے، ایک مشکل یعنی ایک جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بنے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے طبیعت میں ایک اذیت والی کیفیت ہو، تکلیف والی کیفیت ہو، ٹھیک ہے، اس کو ناگواری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ لوگ آپس میں سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں اور وہ بڑے کی طبیعت میں ناگواری کا سبب نہ بن رہی ہو، ٹھیک ہے نا، نہ بننا بھی تو ایک پاسبلٹی ہے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو معلوم کرنا ہے نا کہ بھئی ان کی طبیعت پر یہ ناگوار گزرے گی کہ ناگوار نہیں گزرے گی، تو یہ معلوم کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اگلے بندے کی طبیعت کو جانچ لینا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر تو آپ ایسے مزاج شناس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بزرگ کی مجلس میں آپ ہوتے ہیں تو آپ بزرگ کے مزاج کو پہچانتے ہیں کہ ابھی ان کی جو طبیعت ہے اس میں یعنی انشراح ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو پازیٹیولی لیں گے اور ان باتوں کو انکریج کریں گے اور خود بھی ان باتوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، یا ابھی ان کا موڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ خاموشی پسند کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو مزاج شناس لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو یہ بات بھانپ لیتے ہیں کہ کب ہے طبیعت میں انشراح اور کب طبیعت میں انشراح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب نہیں ہے تو اس وقت وہ خاموش رہتے ہیں، اور جس وقت انشراح ہے تو اس وقت وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ظاہر ہے اس کے اندر غلطی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ طبیعت کا معلوم ہونا اگلے بندے کی یہ آپ 100% تو نہیں بتا سکتے نا، تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے، جیسے کہ کتنے دوسرے واقعات سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کتنے مزاج شناس ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس موقع پر ان سے بھی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بات چیت کنٹینیو کری حتیٰ کہ وہ آواز بڑھ گئی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا کیا ہے، احتیاط اس میں ہے کہ خاموش رہا جائے، خصوصاً جب اپنے سے کسی اتنے زیادہ بڑے کی مجلس میں موجود ہونا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ خاموش رہنے میں زیادہ احتیاط ہے. جب بات کلیئر ہو جائے کہ جی اگلا بندہ یعنی وہ جو بزرگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بات کریں، تو صرف اس وقت بولا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ کیسے پتا لگے گا، جب وہ خود انوائٹ کر رہے ہوں کہ جی آپ کچھ بتائیں، آپ کچھ کہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ठीक है ना, या ये कि वैसे उन्होंने कोई डिस्कशन शुरू कर दी, तो अब उस डिस्कशन के अंदर अपनी तरफ से कोई बात अगर आप कहना चाह रहे हैं तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज खामोश रहना जो है यही असल है, ठीक है। तो एहतियात जो है वो खामोश रहने के अंदर है, और इसी एहतियात का नाम जो है वो तकवा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तकवा जो है वो कोई शराब पीने से बचना या इवन झूठ बोलने से बचना, ये तकवे की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर तकवा किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रहा है, अदब के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, अदब के कॉन्टेक्स्ट में, यानी बेअदबी जो है ना ये भी तकवा के खिलाफ है, बेअदबी भी तकवा के खिलाफ है, और अदब ये ऐन तकवा के मुताबिक है, ठीक है। तो अदब जो है ना ये कोई यानी कल्चरल चीज नहीं है ये, ठीक है, कि भाई हमारे कल्चर में जो है ना वो आप जनाब करके बात करना, और पहले तुम पहले तुम पहले तुम, होता है ना कुछ कहते हैं वो लखनऊ के लोग जो है वो पहले आप, तो वो पहले आप में कभी भी बात ही नहीं आती काम होने की, वो उसी में वो सारा का सारा निकल जाता है, पहले आप है, तो वो तो एक कल्चरल सी चीज बन जाती है। लेकिन ये हकीकत में ये अदब जो है कल्चरल चीज नहीं है, ये ऐन दीन का हिस्सा है, हत्ता कि हमारे मशायख की किताबों में तो लिखा हुआ है कि अद्दीनु कुल्लुहु अदब, ये दीन जो है वो सरासर अदब है, ये पूरा का पूरा अदब ही तो है ये दीन, ठीक है। तो इस तकवा के मुताबिक जो हजरत ने लिखा है ना पेज नंबर 99 के ऊपर, ये भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपका जरा एक सवाल पढ़ लेते हैं कि अगर नीयत ये हो कि तरावी में हम पूरा कुरान सुन लेंगे, लेकिन घर में तरावी पढ़ने में हमें कुरान याद नहीं है, तो आपको किसने कहा है कि आप पूरा कुरान सुने, कोई जरूरी है तरावी में कुरान पूरा का पूरा सुनना? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। पहली बात यह है कि तरावी जो है ना वो फर्ज और वाजिब है नहीं, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखें। ये खाम खाम ने जो इसको फर्ज और वाजिब बना दिया ना, तो ये है नहीं फर्ज और वाजिब, हमारे बना देने से तो नहीं बन जाती है ना, ठीक है। तो अब मर्द जो है वो सहाबा कराम तरावी पढ़ा करते थे बाहर जा करके, तो वो जो हाफिज कुरान होते थे उनको तरावी की इमामत में खड़ा कर दिया करते थे, लेकिन सहाबियात का तो नहीं है ना कि वो जाकर के तरावी की इमाम की नमाज में खड़ा हुआ करते थे, ठीक है। तो सहाबियात में से तो और भी कम हफाज हुआ करती थी, ठीक है। तो ये पूरा कुरान सुन लेना ना ये बस मर्दों की हद तक है, ठीक है, औरतों को खामखा इसके अंदर जो है ना वो अपना घर छोड़ करके बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भाई शौक पूरे करने का नाम तो नहीं है ना ये दीन, मुझे शौक है कुरान पूरा कुरान सुनने का, जितना कुरान याद है उतना कुरान पढ़े उतना सुने, तो पेज नंबर 99 के ऊपर लिखते हैं कि बेशक जो लोग अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनके कुलूब को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए खालिस कर दिया है, यानी उनके कुलूब में तकवा के खिलाफ कोई चीज आती ही नहीं। मतलब ये मालूम होता है कि इस खास मामले में ये हजरात कमाल तकवा के साथ मुत्तसिफ हैं, क्योंकि तिर्मिजी की हदीस मरफू में कमाल तकवा का बयान इस इन अल्फाज में आया है कि ला यबलुगुल अब्दा अन यकूना मिनल मुत्तकीन हत्ता यदा माला बास बिही हिजरन लिमा बिही बासन, के यानी बंदा कमाल तकवा को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो कुछ ऐसी चीजों को भी जिनमें कोई गुनाह नहीं इस एहतियात की बिना पर छोड़ दे कि ये जायज काम कहीं मुझे किसी नाजायज काम में मुब्तला ना कर दे। मुराद वो मुश्तबा उमूर हैं जिनमें गुनाह का खतरा और शुबा हो, ठीक है। तो तकवा जो है ना वो तो शुबहात को छोड़ देने का नाम होता है, तरके मुश्तबिहात, ठीक है, जिनमें शुबा हो, जिन चीजों का क्लियरली पता हो कि जी ये हराम है, तो उनको छोड़ देना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं होता, मुश्तबिहात को छोड़ना ये असल मुश्किल काम होता है, और इसी से इंसान को तकवा मिलता है। जैसे कि आवाज बुलंद करने की एक फर्द ऐसी है, यानी एक किस्म आवाज बुलंद करने की ऐसी है कि जिसमें कोई गुनाह नहीं है, यानी वो जिसमें मुखातब को ईजा ना हो, यानी अगर सुनने वालों को ईजा नहीं हो रही है, तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। और एक फर्द वो है जिसमें गुनाह है, यानी जिससे ईजा पहुंचे, यानी एक ऐसे अंदाज में इंसान आवाज बुलंद कर रहा है कि मुखातब को ईजा पहुंच रही है। तो कमाल तकवा इसमें है कि आदमी मुतलकन आवाज बुलंद करने को छोड़ दे, ठीक है, यानी कभी भी आवाज बुलंद ना करे। आगे इनके अमल के उखरवी फायदे का बयान है। तो नबी अलैहिस्सलाम की शान चूंकि इतनी ज्यादा थी, तो इस वजह से ना जो सहाबा कराम थे फिर उन्होंने मुतलकन आवाज बुलंद करना ही छोड़ दिया, जैसे कि आगे मारूफ मसाइल में भी लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक जो है तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है कि अब मरते दम तक मैं आपसे इस तरह बोलूंगा जैसे कोई किसी से सरगोशी करता हो। ठीक है ना, ये हुक्म आ जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का ये जवाब था कि मैं सरगोशी की तरह आपसे बात किया करूंगा। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला इसके बाद इस कदर आहिस्ता बोलने लगे कि बाज औकात दोबारा पूछना पड़ता था। ठीक है कि भाई इतना आहिस्ता बोल रहे हैं कि जरा बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा ऊंचा बोले। और एक और सहाबी थे हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उनकी तबीयी तौर पर आवाज बुलंद थी। ठीक है ना, नेचुरली उनके वोकल कॉर्ड्स कुछ ऐसे थे कि उनकी मुंह से जब आवाज निकलती थी तो वो हाई पिच होती थी। ऐसे लोग होते हैं हमारे जाने वालों में भी, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं। हम पहले फ्लैट्स में रहा करते थे कराची के अंदर, तो हमारे फ्लैट से अच्छा खासा दूर यानी सड़क के दूसरी पार और थोड़ा सा आगे जा करके ना वो बिल्डिंग थी जिसके अंदर वो लोग रहा करते थे। उनके खानदान के जितने लड़के थे ना, उनकी कोई तबन आवाज ऐसे थी कि जब वो बात करते थे बाहर निकल करके एक दूसरे से बात करते थे ना, हमें अपने घर में आवाज आ रही होती थी। हालांकि हमारा घर अच्छा खासा दूर था और चौथी मंजिल के ऊपर था, तो तबन आवाज ऐसे अल्लाह ताला ने बनाई होती है। तो साबित बिन कैस की भी तभी तौर पर ऐसी आवाज थी। तो ये आयत सुनकर वो बहुत डरे और रोए और अपनी आवाज को उन्होंने घटाया। ठीक है, यानी फोर्स करके, अकलन अपने आप को फोर्स किया कि नहीं, मैंने आवाज कम करनी है, किसी तरह से कम करनी है। और क्या पूछ रहे हैं कि बहेश्ती देवर में लिखा है कि अलम तरह से स्टार्ट करें टिल नास तक और फिर रिपीट कर लें। जी माशाल्लाह, बहेश्ती देवर हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत। ठीक है, हकीम कौन होता है कि जिसकी के जो जो हाथ होता है ना वो मरीज की नब्ज पर होता है और नब्ज देख करके वो मरीज के बीमारी को डायग्नोज कर लेता है और फिर वो सही सही दवा बताता है, इसको हकीम कहते हैं। तो हकीमुल उम्मत का लकब जो उलमाए कराम ने हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को दिया ना, तो वो ऐसे ही नहीं दे दिया, बल्कि वो ऐसे अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत और इल्म और तक्वा अता फरमाया था कि उम्मत की असल मसले क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, उसको अल्लाह ताला ने उन्हें डायग्नोज करने की तौफीक अता फरमाई। राइट, और वाकई जब आप उनके मलफूजात पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं ना, तो बात समझ में आती है कि कितनी उन्होंने आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले उन्होंने सही सही डायग्नोसिस दी थी उन्होंने कि ये है असल मसला, ये है जड़, ये है बुनियाद। ठीक है ना, बुनियाद के ऊपर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि हम नहीं रुके, हमने उनकी बात नहीं मानी, तो हम आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और अब जो है वो पानी, अब तो क्या है, बहुत पहले ही पानी सर से गुजर चुका है। ठीक है, तो हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ने अपनी किताब बहेश्ती ज़ेवर, जो कि मशहूर तरीन किताब है इनकी, तो उसके अंदर औरतों की तरावी के लिए मसला लिखा है कि भाई आप अलम नशरा से लेकर के नास तक पढ़ें और फिर जब खत्म हो जाए दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। उनको औरतों की से कोई कोई दुश्मनी थी कि वो औरतों को सवाब से रोकना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि औरतें जन्नत में जाएं और जन्नत में अपने अजवाज के साथ रहें। राइट, नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनको, वो बता रहे थे कि असल में अल्लाह ताला जो चाहते हैं ना वो इसी के मुताबिक है। क्या अपने बच्चों से जोर से बोलना या बुलाना भी गुनाह है? आदतन बच्चों से जोर से बोलना ये गुनाह के जुमरे में वालिदा के लिए तो नहीं आएगा, क्योंकि वालिदा जो होती है उसका मुकाम अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद बनाया है। तो यहाँ पर तो बात हो रही है अपने से बड़ों के साथ, और बच्चे तो छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ये वाला तो मामला नहीं है बच्चों से जोर से बोलना। ठीक है, तो ये तो गुनाह वाला मामला तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आदतन बच्चों से भी जो है ना वो चीख चीख करके बात करने की जिसको आदत होती है, तो ये जो आदत है ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना आपका मुखातब सुनने वाला चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे बराबर वाला हो, उसको भी अजियत पहुंचती है। ठीक है, तो इवन अगर बच्चों के साथ भी चीख के बात करने की आदत है, जैसे कि हम जानते हैं कुछ लोगों की आदत होती है, तो इस आदत को भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज बच्चों के ऊपर जो है ना इसका एक नेगेटिव असर होता है और वो फिर ना तंग आ जाते हैं, और माँ से भी तंग आ जाएंगे तो फिर वो जाएंगे किधर, फिर पर बनेगा क्या उनका। ठीक है, तो इस आदत को बहरहाल कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोग तो माशाल्लाह घरों के अंदर बीवी शौहर के ऊपर चीखने की आदत होती है और शौहर की बीवी के ऊपर चीखने की आदत होती है। ठीक है, तो फिर तो वो घर माशाल्लाह जन्नत का नमूना ही होता है, और क्या होता है। नबी हमारे हजरत जो है वो अज़वाजी मामलात के ऊपर जो बयान आते हैं उन्हें फरमाते हैं कि चीखने की घर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक मौके के ऊपर चीखने की इजाजत होती है, जब घर में आग लग जाए। فزیکل آگ لگ جائے ہیں, اور جب لوگوں کو چیخ چیخ کر کے بتانا پڑے کہ آگ لگ گئی ہے اب یہاں سے بھاگو نکلو, اس وقت چیخنا پڑتا ہے, تو صرف اس وقت چیخنے کی اجازت ہے, ادروائز چیخنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی ایسی اہم ضرورت ہو کہ جس میں کہ آپ کو اپنی آواز پہنچانی ہے, ادروائز آواز نہیں پہنچے گی اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا, تب چیخنے کی اجازت ہوتی ہے. اسی طریقے سے بچے بھی جو ہے وہ جب ان کو آپ نرم آواز میں بلا رہے ہوں لیکن وہ اپنے کھیل میں ایسے مصروف ہوں کہ جی وہ بالکل آواز ہی ان تک نہ جا رہی ہو, تو اس وقت ذرا آواز بلند کر کے ماں اپنی اولاد کو بلا سکتی ہے, لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے, نارم نہیں بنا لینا چاہیے, ایکسیپشن ہی رکھنا چاہیے. تو یہ تو شان نزول ہم نے پڑھ لیا. پھر تقویٰ کے بارے میں بھی کہ تقویٰ جو ہے وہ مشتبہات کو چھوڑنے کا نام ہے. آگے فرمایا کہ ازواج مطہرات کے اگلی آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ ہے, اچھا یہ ایکچولی ہم نے ابھی آیات بھی پڑھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے نا معارف و مسائل میں سے جو آداب ہیں ان کو ذرا کوئکلی بس کور کر کے پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. کہ یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں نا, تو ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کچھ آداب بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ادب جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ذاتی عمل میں نا امتی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو لکھتے ہیں کہ بین الیدین کے اصل معنی دو ہاتھوں کے درمیان کے ہیں, مراد اس سے سامنے کی جہت ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو. کسی چیز میں پیش قدمی کو, کس چیز میں پیش قدمی کو منع فرمایا ہے, قرآن کریم نے اس کو ذکر نہیں کیا, جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. ہاں آپ ہی کسی کو جواب دینے کے لیے مامور فرما دیں تو وہ جواب دے سکتا ہے, حکم فرما دیں کسی کو کہ بھئی آپ جواب دیجئے تو پھر وہ جواب دے سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے, چلنے میں آگے نہ بڑھے. کھانے کی مجلس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع نہ کرے, مگر یہ کہ آپ کی تصریح یا قرائن قویہ سے یہ ثابت ہو جائے. قرائن قویہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھئی حالات کو دیکھ کر کے نا اگر آپ کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مناسب یہی ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں کسی چیز کے اندر, تو اس وقت آگے بڑھ جائیں, ادر وائز پیچھے ہی رہیں. ٹھیک ہے, کہ یعنی ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں, جیسے سفر میں کسی کو آگے بھیج دیا تو اب یہ نہیں کہ جی میں تو آگے نہیں جا سکتا کیونکہ بے ادبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یا اور جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, کبھی آپ قافلے سے آگے چلیں تو چونکہ ان کو حکم دیا جاتا تھا نا, اب ان کے لیے لازم ہے کہ حکم کے اوپر عمل کریں. کچھ لوگ ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہم تو بقراتی قوم ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم اتنا افلاطون اور بقرات بن جاتے ہیں کہ ہم نا ادب کو اگر ہم نے تھوڑا بہت ادب پڑھ لیا نا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الامر فوق الادب, یہ اصول ہے. الامر, امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ, حکم. فوق الادب, یہ ادب کے اوپر ہوتا ہے, ادب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ حکم کی تعمیل کریں. تو اگر شیخ یا عالم استاد کیا, ٹھیک ہے, یا جیسے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی آپ آگے چلیں تو اب وہاں پر اپنا سو کالڈ ادب استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں 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 نہیں, میں کیسے آگے جاؤں. رائٹ, بھئی آپ کو حکم فرمایا جا رہا ہے. حکم کی نافرمانی یہ زیادہ بڑی بے ادبی ہے, اور اصل بے ادبی تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آگے چلنا جو ہے یہ تو کم بے ادبی ہے, حکم کی نافرمانی اصل بے ادبی ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں, اللہ کے بندے کرسی پہ بیٹھ جاؤ. نہیں نہیں حضرت, حضرت ہم کیسے بیٹھے ہیں, ہم کیوں, بات ہی نہیں مان کے دے رہے ہوتے. یار آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے, کسی وجہ سے ہی کہہ رہے ہوں گے نا, تو آپ بات مان لیں. نہیں 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 نہیں, ادھر ان کو سارا کا سارا ادب جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. یہ نہیں یاد رکھتے کہ الامر فوق الادب, کہ حکم ماننا جو ہے وہ ادب سے بھی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے, اور حقیقت میں تو ادب وہی ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ علماء دین اور دینی مقتداؤں کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں, علماء دین اور دینی مقتدا, یعنی جن کو ہم دین میں اپنا پیشوا بناتے ہیں, اپنا لیڈر, اپنا گائیڈ بناتے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا کہ علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں. اور دلیل اس کی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عنہ کے آگے چل رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے, اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع اور غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر اور افضل. یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا, اس دنیا میں ایسے کسی شخص نے زندگی نہیں گزاری جو کہ ابو بکر سے زیادہ افضل ہو سوائے انبیاء کرام کے. ٹھیک ہے, تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ تم ابو بکر سے آگے کیوں چل رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کو کہ فارسی کے اندر پیر کہا جاتا ہے, اردو کے اندر اس کو اردو میں بھی پیر ہی کہا جاتا ہے, اور عربی میں اس کو اپنا ذاتی شیخ کہا جاتا ہے, جس کو کہ انسان نے اپنے گائیڈ کے طور پر اس کے ساتھ اسلامی تعلق بنایا ہوتا ہے. تو استاد اور مرشد دونوں کے ساتھ یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا ذات کا ادب. ٹھیک ہے نا, اب اگلی جو بات ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ دوسرا ادب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب. ٹھیک ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابہ کیا کرتے ہیں, ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے. چنانچہ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا, جو کہ ابھی ہم سن چکے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا, اور ثابت بن قیس نے کیا فرمایا. پھر روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے. تو اب مواجہ شریف کا ادب. مواجہ شریف کس جگہ کو کہتے ہیں, جس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک مبارک ہے. ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں کیسے لیٹے ہوئے, سیدھے کروٹ لٹایا جاتا ہے نا انسان کو اس کی قبر میں. ٹھیک ہے, تو اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہے. لیکن اس کو مواجہ شریف کیوں کہتے ہیں, چہرے, ایک چہرہ نہیں چہرے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لیٹے ہوئے, ان کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی لیٹے ہوئے ہیں, اور تینوں کے چہرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہیں. تو اب اس جگہ پہ جا کر کے جب ہم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں نا, تو اس کو مواجہ شریف کہا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر چہروں کا رخ ہے. اور یہ وہ مقام ہے جو کہ مسجد نبوی کے اندر صرف مردوں کے لیے کھولا جاتا ہے, عورتیں جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف سے جا کر کے سلام کرتی ہیں. تو مواجہ شریف کی بھی ادب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر جب سلام پیش کرنے کے لیے جائیں تو مرد تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بہت ادب سے جانا چاہیے, آرام آرام سے وہاں پہ چل کے پہنچیں, اور کوئی کونے کی جگہ تلاش کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ آگے کی طرف باندھ کر کے, آنکھیں جو ہیں وہ نیچے جھکا کر کے خاموشی سے کھڑے ہو جائیں, اور دل ہی دل میں, یا بلکہ تحت اللفظ جس کو کہتے ہیں, تحت الزبان, زبان میں نا اندر ہی اندر منہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں پر سلام پیش کر سکتے ہیں اور کانورسیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم سورہ یاسین کے تحت بھی بات کر چکے ہیں. خواتین جو ہیں وہ پیچھے سے جاتی ہیں, تو پیچھے سے بھی جو ہے وہ چونکہ وہ یعنی وہ قریب ہوتی ہیں, اتنا قرب ہوتا ہے خواتین کو بھی کہ خواتین بھی وہاں سے جو سلام پیش کرتی ہیں تو وہ سلام وہاں سے بھی فرشتے جو ہے نا, بلکہ وہ سلام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام کروایا کرتے ہیں, لیکن جیسے بھی ہو وہ سلام پہنچ جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا میکانزم ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی اس کے اندر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ جی میں آہستہ آواز سے بولوں گی تو کیسے آواز پہنچے گی, تو مجھے ذرا چیخ کے زور سے بولنا چاہیے تاکہ, تو بھائی چیخ کے آپ اتنا کبھی چیخ ہی نہیں سکتے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے وہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکے. قبر مبارک جو آپ کے لیول پر تو ہے ہی نہیں, وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے, تو یہ کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر کے جو لوگ آگے بڑھنے کے لیے اور قریب سے قریب تر پہنچنے کے لیے جو وہ پھر خصوصاً خواتین کی طرف سے جو مردوں کو آوازیں آتی ہیں ماشاءاللہ, چیخ چیخم دھاڑم کی آوازیں آتی ہیں, شور شرابہ جو ہوتا ہے, تو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا, بالکل بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اگر آگے رش ہے, دھکم پیل ہو رہی ہے, پیچھے سے کھڑے ہو کر کے سلام کر لیں. حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ٹھیک ہے, بن نوری مدرسہ جن کے نام پر جنہوں نے قائم کیا تھا, رائٹ, وہ مسجد نبوی کی باؤنڈریز میں جہاں بھی ہوتے تھے نا وہیں سے کھڑے ہو کے سلام کر لیا کرتے ہیں، وہیں سے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد نبوی جو ہے نا وہ ٹوٹل جو ہے وہ مواجہ شریف تو نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں کہیں بھی کھڑے ہو کر کے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آپ سلام کر سکتے ہیں. تو جب خواتین جو ہے وہ سلام کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی ہیں تو اب بہت زیادہ قریب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ کو آسانی سے جگہ مل رہی ہے نا سکون کے ساتھ کھڑے ہونے کی، وہیں پہ کھڑے ہو کر کے سلام کر لیں. اور ایک اور بات کا بہت خیال رکھیں، ایک اور بات کا، وہ یہ ہے کہ سلام کرنا ایک نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو نا دوسرے لوگ، دوسری خواتین جو کہ شور اگر کا سبب بن رہی ہیں یا جن کے بچے شور کا سبب بن رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہرگز ان کے بارے میں دل میں بدگمانیاں مت لے کر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنا ایٹیکٹس کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہی ہوں، اور وہ جو ہے نا کتنے ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے اور کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا. یہ ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ وہ جو وہاں پر موجود ہے نا وہ بھی اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ کسی کے مہمان کے ساتھ جو ہے وہ آپ برا معاملہ کریں. اور دل کی بدگمانی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس سے، اس کو، ٹھیک ہے. تو ہرگز وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نا دوسرے امتیوں کے بارے میں زبان سے کامنٹس دینا تو دور کی بات، دل میں بھی ایسے کامنٹس نہیں لے کر کے آئے کہ ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے، ان کو وہ نہیں ہے. ہم یہ جو بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی طرف شور و شغب کی آواز آتی ہے، تو یہ تعلیماً بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیٹھ تعلیم والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہوتی ہے نا کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں. تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جانا چاہیے، کوئی آسان بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کی صحبت میں اتنا قریب پہنچ جانا. ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو چکا ہے، بس آپ کے دو کامنٹس پڑھ کر کے آج اس کلاس ختم کرتے ہیں. خواتین جو مدینہ منورہ میں ہوں کیا ان کے ہوٹل روم سے سلام پیش کر سکتی ہیں؟ نہیں، مسجد نبوی کے باہر کا تو میں نے نہ کبھی مشائخ سے سنا نہ کہیں پڑھا، ٹھیک ہے. تو مسجد نبوی کے اندر ہی سے سلام کرنا ہوتا ہے، باہر سے کتنا میں نے کبھی نہیں سنا. ریاض الجنہ میں کیسے نماز پڑھیں؟ بہت رش ہوتا ہے، بس دھکم پیل کے بغیر اگر آپ کو تھوڑا سا جگہ مل جائے تو وہاں پر جلدی سے نماز پڑھ کے نا پھر اگلے بندے کو اگر پیچھے لائن لگی بھی ہے تو ان کو موقع دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈٹے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ کچھ ہو سکتا ہے ٹائم ایسے مل جائیں کہ جس کے اندر ذرا رش کم ہوتا ہو، سال کے دوسرے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں، لیکن بس یہی ہے کہ جی اصل مقصد جو ہے نا وہ اطاعت ہے اور ادب جو ہے وہ اطاعت کا حصہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جو نمازیں پڑھ لینا اور یعنی زیادہ عبادتیں کر لینا کسی کی تکلیف کا سبب بن کر کے نا یہ نہیں ہے ہمارا دین نا. تو اس وجہ سے بس موقع مل رہا ہے تو پڑھیں، اور پڑھ کر کے جلدی سے کھسکیں آگے نکلیں وہاں سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بھی کچھ بات کر سکتے ہیں وہاں پہنچ کر کے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کلوزنس ہوتی ہے نا سلام پیش کرنے کا جو مقام کہا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ جا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ شعر و شاعری کے اندر جس طرح سے بات ہوتی ہے نا کہ ڈائریکٹ جو ہے نبی علیہ السلام سے خطاب کیا جاتا ہے، تو وہ پھر اس درجے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو پہنچا دیں گے نبی علیہ السلام تک. تو جو آپ محبت کے اندر ڈوب کر کے، محبت کی کیفیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ سکتے ہیں. اور وہاں پر بھی جا کر کے دعا والا معاملہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہوتا ہے، البتہ جہاں سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کانورسیشن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے، آپ میری سفارش آگے اللہ تعالیٰ سے فرما دیجئے، آپ میری طرف سے گواہی اللہ تعالیٰ کو دے دیجئے. یعنی ہوتا وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ ہے معاملہ، ٹھیک ہے، بس نبی علیہ السلام سے گویا کہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مسجد نبوی کے گیٹس کے باہر سے کہاں گنبد ہے، وہاں پیچھے سے جا بغیر اندر داخل ہوئے اگر گنبد کے سامنے سلام پیش کیا جائے تو کیا درست ہے؟ ہاں، مسجد نبوی کی جو باؤنڈریز ہیں تو مشاہد ہے وہ باؤنڈریز کے اندر، اب یہ اس کے اندر دیواریں نہیں بلکہ جو اب مسجد نبوی ڈیفائن کر دی گئی ہے نا کہ جی بس یہاں پہ نماز ہوتی ہے، یہ مسجد کا احاطہ ہے، یہ مسجد کی باؤنڈریز ہے، تو وہ پھر مسجد کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی آپ کوئی نجاست والا معاملہ نہیں کر سکتے اور اس طرح کا. خیر، اب یہ پھر کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ مفتی حضرات کے اوپر چھوڑ دینے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کرتے ہیں، اس طرح سے آج صاحب سے اجازت چاہے گا، السلام علیکم۔